الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ارشاد فرمایا کہ خشوع لغتاً مطلق سکون ہے اور شرعاً سکون جوار ہے اور سکون قلب، جس کی حقیقت حرکت فکریہ کا انقطاع ہے اور یہ انقطاع براہ راست حاصل نہیں ہوتا کما ہوا مشاہد، بلکہ طریق اس کا یہ ہے کہ اپنے قلب کو کسی محمود چیز کی طرف قصداً متوجہ کر دیا جائے جو وضع صلات کے خلاف نہ ہو، مثلاً ذات حق کی طرف برابر متوجہ رہے. اگر خیال نہ جمنے کی وجہ سے اس پر قادر نہ ہو تو یہ تصور کرے کہ میں کعبہ حسنہ کی طرف رخ کیے ہوئے ہوں، یا نماز میں جو اذکار و قرآت پڑھ رہا ہے ان کی طرف توجہ رکھے کہ میں یہ الفاظ پڑھ رہا ہوں، یا ان کے معانی کی طرف توجہ رکھے، کیونکہ نفس ایک آن میں دو طرف متوجہ نہیں ہوتا، اس لیے یہ توجہ معنی ہو جائے گی دوسرے خطرات کے آنے کو. یہ ہے وہ طریقہ. باہر کا باہر تک پڑھیں تو لوگ کوئی آرام کرتا ہو آواز جا رہے ہیں اب کوئی بعض لوگ آرام کرتے ہیں اب کیا کھڑے ہوگا پرانے لوگ بات کل حضرت کیا الفاظ میں عرض کی تھی کہ خشوع اصل میں جو مطلوب ہے وہ تو قلب کا خشوع ہے ہر حالت، صرف نماز ہی میں نہیں، صرف عبادات ہی میں نہیں، بلکہ اپنی زندگی کے ہر نقل و حرکت میں قلب کو خشوع ہونا چاہیے، جس کی کچھ تھوڑی سی تفصیل کل عرض کی گئی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب آج یہ خاص طور پر نماز کے خشوع سے متعلق کچھ باتیں حضرت نے بیان فرمائی. نماز میں جو خشوع ہے یہ ہے تو لازمی چیز، کیونکہ فرمایا گیا کہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، خشوع کی وہ فلاح کو موقوف رکھا گیا نماز کے اندر خشوع پیدا ہونے، اور بزرگوں نے فرمایا کہ جو کہ جگہ جو قرآن کریم میں آیا اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ، یعنی فرمایا نماز پڑھو، بلکہ یہ فرمایا نماز قائم کرو. تو نماز کو قائم کرنے کے مفہوم کے تمام آداب وغیرہ داخل ہیں، تمام آداب داخل ہیں، جس میں جماعت بھی ہے، جس میں اس کے تمام شرائط ہیں، ارکان ہیں، آداب ہیں، مستحبات ہیں، ان سب کا اہتمام کرنا بھی اقامت کا ایک حصہ ہے. اور اسی میں خشوع بھی رہتا ہے کہ وہ اقامت صلاۃ کا ایک لازمی حصہ یہ ہے کہ آدمی جب نماز پڑھے تو خشوع کے ساتھ پڑھے. اب اس خشوع کے بارے میں بڑی ہی سنگین غلطیاں، غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، جس کے نتیجے میں آدمی نماز کے اندر اس اہم نماز کے اس اہم جز کو حاصل کرنے سے محروم رہتا ہے. اور یہ شکایت عام ہے، تقریباً ہر شخص کے کہتا ہے میں نماز پڑھ تو پڑھتا ہوں لیکن دل کہیں ہے، دماغ کہیں ہے، خشوع حاصل نہیں ہوتا. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلی جو غلطی ہے، جو سنگین غلطی ہے، وہ تو یہ ہے کہ آدمی کو یہ فکر ہی نہ ہو کہ میری نماز میں خشوع ہے یا نہیں. ایسے بے شمار افراد ہیں کہ ایک روٹین چل رہی ہے، نماز الحمدللہ پڑھنے کی توفیق ہو جاتی ہے، یہ بھی نعمت ہے، لیکن کبھی خیال اور دھیان اور فکر یہ نہیں ہوتا کہ میں جو نماز پڑھ رہا ہوں وہ ڈھنگ سے پڑھوں، وہ خشوع کے ساتھ پڑھوں. قرآن کریم نے جس کو پر فلاح کو غفور فرمایا ہے، اس خشوع کے ساتھ میں پڑھوں، اس کی فکر ہی نہیں ہوتی، اس کا دھیان ہی نہیں ہوتا، اس کا خیال ہی نہیں آتا، بس ایک گاڑی چل رہی ہے، چل رہی ہے، ایک روٹین بنی ہوئی ہے، جاتے ہیں اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر وہ ایک سوئچ آن ہو جاتا ہے اور خیالات کا ایک طوفان ہے جو چلا آ رہا ہے، کوئی فکر نہیں، کوئی فکر ہی نہیں، بس ہو گیا نماز چلو، بس ادا ہو گیا، فرض پڑ گیا. تو ایک زبردست غلطی، زبردست سنگین غلطی یہ ہے کہ اس خشوع کو حاصل کرنے کی کوئی فکر ہی نہیں، توجہ ہی نہیں. تو یہ علامت ہے اس بات کی کہ بے فکری ہے، غفلت ہے، اپنے آپ کو اپنی اصلاح کرنے کا کوئی جذبہ دل میں نہیں ہے، کوئی آگے ترقی کرنے کا کوئی جذبہ نہیں ہے کہ میرے اعمال میں، میرے اخلاق میں کوئی ترقی ہو، اس کی کوئی فکر نہیں ہے، بس فرض پورا کرنا ہے وہ کر لیا. اگرچہ ناقدری اس کی بھی نہیں کرنی چاہیے، جس طرح بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری ہو جائے یہ بھی ایک نعمت ہے، اور ایسا شخص بھی الحمدللہ اس سے بہتر ہے کہ جس کو اس کی بھی توفیق نہیں ہوتی. تو ناقدری تو اس کی بھی نہیں کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے اس کی بھی توفیق ادا فرما دی، لیکن فکر ساتھ میں چاہیے کہ میں اس کو آگے بڑھاؤں، اس کو کوئی بہتر بنانے کی کوشش کروں. اور جو خشوع مطلوب ہے نماز میں وہ حاصل کرنے کی فکر ہو، یہ فکر تو ہونی چاہیے مسلمان. دوسری سنگین غلطی یہ ہے کہ جب نماز میں خشوع کا ذکر آتا ہے تو اکثر لوگوں کے دماغ میں ان بڑے بڑے بزرگوں کے خشوع کے واقعات آ جاتے ہیں، صحاب حضرات صحاب کرام کے رضی اللہ تعالیٰ اجمعین اور بزرگان دین صحابہ کرام کہ جن کو نماز کے اندر اس درجہ استغراق ہوتا تھا نماز کے اندر بالکل ماں سوا سے بالکل بے تعلق ہو کر نماز پڑھتے ہیں، وہ واقعات ذہن میں آ جاتے ہیں جہاں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے ہیں، باغ کے اندر اپنا باغ کے اندر، اور ایک پرندہ دوسری پرندہ آ کر ان کے باغ کے کھجور کے درخت میں الٹ گیا، باہر نکلنا چاہتا تھا لیکن مسلسل گھنے درخت سے ان سے نکلا نہیں جا رہا تھا، یہاں تک کہ پھنس کے رہ گیا۔ تو ان کے دل میں خیال یہ آ گیا کہ میرا باغ دیکھو کتنا گھنا ہے کہ پرندے کو باہر نکلنے کا راستہ نہیں مل رہا، یہ خیال آ گیا نماز کے اندر۔ تو نماز کے بعد اس خیال کے کفارے کے طور پر اپنا سارا باغ صدقہ کر دیا کہ اس باغ نے میرا دماغ جو ہے نماز سے ہٹا دیا اور اب اس طرف اپنی متوجہ ہو گیا، لہٰذا صدقہ کر دیا۔ حضرت عباد ابن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ ذات الرقاع کے اندر پہرہ دے رہے ہیں، رات کے وقت پہرہ دیتے وقت تہجد کی نماز کی نیت باندھ کے، نفلوں کی نیت باندھ کے، قرآن شریف کی تلاوت کر رہے ہیں، دشمن کا تیر آیا، آ کر سینے پر لگا اور انہوں نے نماز نہیں چھوڑی۔ پوچھا لوگوں نے کہ آپ نے نماز کیوں نہیں چھوڑی، کہا کہ میں نے ایک سورت شروع کر دی تھی، اس سورت کے تلاوت میں اتنا لطف آ رہا تھا کہ اس کو مجھے چھوڑنا گوارا نہیں ہوا اور میرا دماغ اس طرف لگا۔ تو بے شک یہ خشوع کے اعلیٰ ترین مقامات ہیں جو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوئے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر فرد بشر سے، ہر انسان سے اسی درجے کا خشوع مطلوب ہے جو حضرات صحابہ کرام کو حاصل ہوا۔ تو بعض لوگ جو ہیں اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ خشوع تو وہ ہوتا ہے بھائی جو ان حضرات صحابہ کرام کا تھا، اور چونکہ میرے بس میں تو ہے نہیں ہے لہذا میں تو خشوع حاصل کر ہی نہیں سکتا، اور جو حاصل نہیں کر سکتا تو اس فکر ہی بیکار ہے، چھوڑو اس فکر کو، جس طرح بھی ہو رہا ہے سونے دو، جس طرح بھی نماز پڑھی جا رہی ہے پڑھنے دو، اس کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہی نہیں۔ یہ پھر وہیں پر اسی یہ غلط فہمی پھر انسان کو اسی بے فکری پر لے آتی ہے۔ جو آدمی یہ چاہے کہ میں پہلے دن چھلانگ لگا کر چھت کے اوپر پہنچ جاؤں، وہ ایک سیڑھی چلنے سے بھی محروم رہتا ہے، جس کو یہ کہ یا تو پہنچوں گا تو ایک چھلانگ لگا کر پہنچوں گا چھت پر، وہ نہیں کر رہا ہوگا، تو یہی کر رہے گا، وہ کبھی چھت پر نہیں چڑھے گا پہنچے گا، اس لیے کہ یہ ایک چھلانگ سے اوپر پہنچنا یہ ممکن ہے نہیں۔ تو اور یہ ایک سیڑھی پر چڑھنے، ایک سیڑھی چڑھنے پر راضی نہیں، تو بہتر ہے آگے کیسے بڑھے۔ تو یہ اعلیٰ درجے کے مقام کو پہلے ہی دن تجویز کر لینا، یہ انسان کو، یہ بھی شیطان کا دھوکہ ہوتا ہے، یہ شیطان کا دھوکہ ہوتا ہے۔ وہ چاہتا ہے، شیطان ہے نا بڑا عجیب، اس کے مقائد ہیں عجیب، اس کے نسائج ہیں، وہ یہ نہیں کہتا کسی کو کہ میاں خشوع چھوڑو، خشوع نہیں کرو، کوئی ضرورت نہیں ہے خشوع کرنے کی، نماز کو اچھا بنانے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ نہیں ہے سجائے۔ وہ کہے گا ہاں بھائی خشوع اختیار کرو، وہ والا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ والا، عباد ابن بشر رضی اللہ عنہ والا، اور حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ والا، وہ والا خشوع اختیار کرو، یہ کہے گا، اور وہ چونکہ ہوگا نہیں تو مایوس کر دے گا، تو تیرے بس کا کام نہیں ہے یہ خشوع حاصل کرنا، زیادہ بس چھوڑ کے بیٹھے جس سے رجا ہو رہا ہے ہو رہے۔ یہ بھی بالآخر اسی نتیجے تک پہنچا، ارے بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آپ کو کسی ایسے کام کا مکلف نہیں فرمایا جو ہماری وسعت سے باہر ہو۔ دیکھو قرآن کریم میں ایک جگہ نہیں بہت ساری جگہوں پر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها فرمایا. کئی جگہ ایسا ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات, یہ عمل صالح کا ذکر فرمایا کہ ایمان جو لائے اور عمل صالح کیے, بیچ میں جملے متعلقہ کے طور پر یہ بھی فرما دیا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. ہم عمل صالح میں مانگ تو رہے تم سے کہ عمل صالح کرو, لیکن عمل صالح کے بھی تمہاری وسعت کے دائرے میں مطلوب ہے. لا یکلف اللہ نفسا, اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان کو مکلف نہیں کرتا مگر اس کی وسعت کے مطابق. اور دیکھو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے استطاعت نہیں فرمایا, قدرت نہیں فرمایا, وسعت فرمایا. یہ بھی فرما سکتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی قدرت سے زیادہ کا مکلف نہیں کرتا یا استطاعت سے زیادہ کا مکلف نہیں کرتا, یہ نہیں فرمایا. فرمایا وسعت سے زیادہ کا مکلف ہے. کیا مانا؟ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو قدرت میں تو ہوتی ہیں, انسان قادر تو ہوتا ہے اس کے اوپر, لیکن قدرت ہوتی ہے تکلیف کے ساتھ, مشقت کے ساتھ, بہت زیادہ تکلیف اور مشقت اٹھا کر آدمی قادر ہو جائے گا. لیکن وسعت سے معنی یہ ہے کہ قادر بھی ہے اور قادر بھی بہت زیادہ مشقت کے بغیر ہے, وسعت کشادگی کے ساتھ قادر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی بھی حکم ہمیں ایسا نہیں دیا کہ جو ہماری وسعت سے باہر ہو. جب یہ بات ہے تو خشوع کا اگر حکم دیا ہے کہ بھائی نماز میں خشوع اختیار کرو, تو یقیناً وہ ایسا حکم نہیں ہے جو ہماری وسعت سے باہر. نہ صرف یہ کہ قدرت سے باہر نہیں بلکہ وسعت سے بھی باہر نہیں. قدرت اور وسعت کا مطلب سمجھے کہ نہیں؟ قدرت تو وہ ہوتی ہے کہ جتنی مشقت ہو لیکن آدمی قادر ہو گیا. ایک فرض کرو ایک مغنی پتھر رکھا ہوا ہے, مانو ایک من کا پتھر پتھر رکھا ہوا ہے. اب انسان کی قدرت میں تو یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح اس کو لڑکا دے, آگے کو چلا دے, لیکن ساری جان نکل جائے گی وہ کرنے میں. قدر پورے جسم کی طاقت جو ہے انسان صرف کرے تب جا کر اس کو ہلائے گا. اور ایک یہ ہے کہ نہیں وہ پانچ دس شیر کا پتھر ہے اسے کا اٹھا لو یا ہٹا دو اس کو یہاں سے ادھر دوسری طرف منتقل کر دو. تو قدرت بھی ہے, قدرت بھی وسعت کے ساتھ ہے کہ کوئی تکلیف اتنی زیادہ ناقابل برداشت نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے احکام دیے ہیں وہ سب ایسے ہیں کہ نہ صرف قدرت میں ہیں بلکہ وسعت میں ہیں. ما جعل علیکم فی الدین من حرج, اللہ تعالیٰ نے دین کے اندر تمہیں کوئی تنگی نہیں رکھی ایسی تنگی کہ جو تمہارے لیے برداشت سے باہر ہو, جو وسعت سے باہر ہو. جب یہ بات ہے تو پھر خشوع بھی ایسی چیز نہیں کہ جو انسان کی وسعت سے باہر ہو. یہ انسان کے اختیار میں ہے, انسان کی قدرت میں ہے, انسان کی وسعت میں ہے. آسانی کے ساتھ بھی اختیار کر سکتا ہے, بہت زیادہ دشواری بھی نہیں, بہت زیادہ مشقت بھی نہیں. یہ بات ہے. تو اب سمجھو کہ کس طرح حاصل کرے اور مطلب اس کا. دیکھیے خشوع کے جیسے حضرت نے فرمایا کہ حاصل یہ ہے کہ انسان کے اعضاء و جوارح بھی اور انسان کا دل وہ پرسکون ہو جائے, اللہ کی طرف متوجہ ہو, پرسکون ہو جائے, یعنی اس میں دوسرے قسم کے حرکتیں نہ ہوں, نہ جسم کی حرکت ہو اور نہ دل کی حرکت ہو, یعنی دل کے اندر جو مختلف خیالات کی موجیں آتی رہتی ہیں وہ کم سے کم ہو اور پرسکون ہو کر اللہ کی طرف متوجہ یہ حاصل ہے. جسی کو مختلف انداز سے تعبیر کیا جاتا ہے, دل کا ٹھک جانا, دل کا پرسکون ہو جانا, یہ سب خوشوں کے مختلف عنوانات ہیں، مختلف تعبیرات. اب اس کو حاصل کرنے کے لیے چند امور ہیں جن کی فکر کرنی چاہیے، اور ان کو اہمیت کے ساتھ اپنانے کی پوری کوشش انسان کو کرنی چاہیے، کیونکہ اگر ایسا نہیں کرے گا تو خشوع کا جو حکم ہے اس کو پورا کرنے والا نہیں کہلائے گا، نہیں ہو. کیا ہے؟ سب سے پہلے تو نماز کے کچھ مقدمات ہیں، ان مقدمات کو ٹھیک ٹھیک ادا کرنے کی کوشش کرے گا. کیا مقدمات ہیں؟ مثلاً وضو ہے، استنجا ہے، وضو ہے، یہ سب چیزیں جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز سے پہلے رکھی ہے کہ طہارت حاصل ہو. طہارت بھی اعتدال کے ساتھ سنت کے مطابق آدمی طہارت حاصل کرے، استنجا میں اس بات کا اہتمام کرے کہ صحیح معنی میں طہارت صحیح طریقے سے حاصل ہو جائے، اس کے بعد وضو کرے تو وضو سنت کے مطابق کرے. کیا مانا؟ کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرنا سکھایا ہے اس طرح وضو کرنے کی کوشش کرے، کہ مثلا تین مرتبہ ہر وضو کو دھونے کا آپ کی ماں کا معمول تھا، تین مرتبہ دھوئے. اور نماز کے دوران دنیا کی باتیں نہ کریں، خاموشی سے وضو کریں. یعنی خیالات کو منتشر کرنے کا ایک بہت بڑا سبب یہ ہوتا ہے کہ آدمی وضو کے اندر بھی باتیں کر رہا ہے، وضو کے اندر بھی لوگوں سے گفتگو ہو رہی ہے، تو ظاہر ہے خیالات منتشر ہو. اگر آدمی وضو کرے، قبلہ رو ہو کر کرے، اور سنت کے مطابق تین تین مرتبہ آدھا کو دھوئے، باتیں دنیا ادھر دنیا جہان کی باتیں نہ کرے، ادعیہ معصورا پڑھنے کا اہتمام کرے. معصور دعا جو ہے وضو کے دوران کرنے کی وہ ہے اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، اور اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ دو اذکار ہیں جو حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، انہی کو پڑھتا ہے بات. اور علماء کرام نے کچھ دعائیں ہر عضو سے متعلق بھی تجویز کی ہوئی ہیں، ہیں وہ بھی مسنون دعائیں لیکن وضو کے وقت ثابت نہیں، لیکن پڑھنے میں بہت مزہ کر اچھی دعائیں. اللہم ارحمی رائحة الجنة ولا ترحمی رائحة النار، ناپر پانی ڈالتے ہو. اور اللہم غیظ وجهی وتبیض وجوه وتسود وجوه، چہرہ دھوتے ہو. اللہم اعطنی کتابی بیمینی وحاسبنی حسابی یسیرا دائیں ہاتھ پر. اللہم لا تعطنی کتابی بشمالی ویا من وراء ظهری. اللہم اظلنی تحت ظل عرشک یوم لا ظل الا ظل عرشک. اللہم عافیت رقبتی من النار. اللہم ثبت قدمی علی الصراط. ہر ہر عضو کے بارے میں الگ الگ دعائیں علماء کرام میں تجویز کی ہوئی ہیں. ان خاص مواقع پر اگرچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، لیکن دعائیں پھر جملہ ثابت ہوں گی، اور بڑی اچھی دعائیں ہیں وہ پڑھتے ہیں. غرض یہ کہ وضو کا جو وقت ہے وہ فضول باتوں میں گزارنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے میں، دعائیں معصورہ پڑھنے میں، اس میں گزارے اہتمام کریں. اس کا بڑا اثر ہوتا ہے قطع خطرات اور خیالات کے منتشر ہونے میں، اہتمام گزارنے میں. وضو کرنے کے بعد یہ جو تحیت المسجد رکھی گئی ہے، تحیت الوضو رکھی گئی ہے، سنانے مؤکد سنانے قبلیہ ہے نماز سے پہلے کی، یہ بھی اصل میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ آدمی جب نماز سے پھل پڑھنے جا رہا ہے تو اس سے پہلے ذرا اپنے ذہن کی فضا ہموار کرے، اور اس ہموار فضا کے ساتھ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر ہو پر چلو، تو کوشش یہ کرے آدمی کے اذان کے بعد کوئی اور کام نہیں، اذان کے بعد کوئی اور کام نہیں، بس نماز کی تیاری۔ یہ ہم لوگوں کو جو بہت کثرت سے وساوس و خطرات اور خیالات کا ہجوم ہوتا ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ عین وقت میں جب جماعت کھڑی ہو گئی ہے اس وقت بھاگ دوڑ کے آئے اور اللہ اکبر کے کھڑے ہوئے، دل کہیں دماغ کہیں، تو بہتر یہ ہے کہ اذان کے بعد آدمی نماز کے متعلقات کے سوا کوئی اور کام نہ کرے، تاکہ جب نماز پر پہنچے تو بہت سارے خطرات اور مساوس تو پہلے ہی دفع ہو چکے ہوں۔ میں نے اپنے والد ماجد قد صلی اللہ تعالیٰ صدروں کے بندے نے کتنی مرتبہ یہ واقعہ سنا کہ ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ حضرت اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا، تو حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں فرمایا کہ بھائی اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہوا ہم پر، بہت اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، لیکن جو درجہ میرے قریب پڑوس میں ایک لوہار رہتا تھا، اللہ تعالیٰ نے جو درجہ اس لوہار کو عطا فرمایا وہ ہمیں بھی نہ ملا، اسے خواب دیکھا لوہار ہم سے بڑھ گیا، تو لوگ جس صاحب نے خواب دیکھا تھا وہ اس کے گھر پر گئے، بیوی سے پوچھا کہ بھائی ایسا خواب دیکھا ہے، تمہارا شوہر جو ہے وہ تو عبداللہ مبارک جیسے بزرگ سے بھی آگے نکل گیا، کہ کیا وجہ ہے، کوئی اس کا خاص عمل بتاؤ، تو حضرت عبداللہ کہ وہ لوہار کی بیوی نے ان سے کہا بھائی مجھے اور تو کوئی بات نظر نہیں آتی، ہمارے پڑوس میں عبداللہ مبارک عبداللہ علیہ رہتے تھے، رات کو کھڑے ہوتے تھے نماز کے لیے تو ایسا لگتا تھا جیسے لکڑی کھڑی ہو جائے، چھت کے اوپر نماز پڑھتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے ایک لکڑی کھڑی ہے، لمبا قیام کرتے تھے، لمبے رکوع کرتے تھے، لمبے سجدے کرتے تھے، تو میرا شوہر کبھی کبھی ان کو دیکھ کر یہ کہتا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو روزی کے کمانے کے فکر سے آزاد رکھا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ توفیق دی ہے کہ ساری رات کھڑے رہتے ہیں، لکڑی کی طرح کھڑے رہتے ہیں، اگر ہمیں بھی معاش اپنے روزگار کی طرف سے کچھ فرصت ملتی تو ہم بھی اسی طرح رات کو نمازیں پڑھا کرتے جیسے عبداللہ مبارک کو، یہ حسرت کا اس حسرت کا کبھی کبھی اظہار کیا کرتا تھا وہ لوہار، اور خود اپنا عمل یہ تھا کہ سارا دن لوہا پیٹتا تھا، ہاتھ میں ہتھوڑا لے کر لوہا پیٹا کرتا تھا، لیکن جو ہی اذان کی حی علی الصلاح کی آواز اس کے کان میں آتی تو اگر اس نے ہتھوڑا اپنے سر کے اوپر اٹھایا ہوا ہے مارنے کے لیے تو یہ گوارا نہیں کرتا تھا کہ آگے لا کر وہ ضرب لگا دے، اگر پیچھے آ رہا ہے آواز آگے ہے اصلاحی تو ہم ہتھوڑے کو پیچھے پھینک دیتا تھا اور پیچھے پھینک کر اور نماز کے لیے چل پڑتا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ادا ہوتی کہ حی علی الصلاح کے بعد جو اوپر اٹھایا ہوئی ضرب ہے وہ بھی لگانا گوارا نہیں، اللہ نے اس کو یہ مقام بخشا اس حسرت نایاب کے ذریعے، جو حسرت انہوں نے عبداللہ مبارک کے بارے میں ظاہر یہ مقام بخشا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے نماز اذان کے بعد نماز کی تیاری کے سوا کوئی اور کام نہ ہو. یہ چیز بھی قطع وساوض اور قطع حضرات میں بڑی معاون ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرماتے ہیں. اس کے بعد جب مسجد میں پہنچے تو اگر پہلے پہنچ گئے تو تحیت المسجد یہ بھی مقدمات ہے نماز کے اہتمام کے ساتھ. پھر جب نماز کا شروع کرے آدمی تو ایک ذکر ہے جو اکثر و بیشتر لوگ نہیں کرتے لیکن اس کا بڑا اثر ہے خشوع کے حاصل کرنے. وہ یہ کہ نماز شروع کرنے سے پہلے انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. یہ جملہ میں نے تو رخ کر لیا اپنا, یہ معنی ہے اس کے, میں نے اپنا رخ کر لیا ہے اس ذات کی طرف جس نے تمام آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک کرانے والا نہیں. انی وجہ کی وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. یہ اور اس کو ذرا دھیان سے کہیں, انی وجہت وجہی کے معنی ہے میں نے اپنا رخ کر لیا ہے اللہ کا وجہ, یعنی میں اب ما سوا اللہ سے اپنے آپ کو ہٹا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو رہا ہوں. یہ دل میں بھی اس کے معنی کا بھی ذرا دھیان ہے. اور پھر کہو اللہ اکبر, اور اللہ اکبر کے لیے جو ہاتھ میں اٹھا رہا ہوں تو ہاتھ اٹھانے کے معنی یہ ہے کہ میں دست بردار ہو رہا ہوں, ماں سوا صلاح سے دست بردار ہو رہا ہوں, اب نماز کے سوا کوئی اور کام نہیں. یہ ہے, یہ تو ہے مقدمات. ان مقدمات کو درست کرنے کی پہلے فکر کرو, اس کے بعد پھر خشوع کا طریقہ حضرت بیان فرماتے ہیں. وہ یہ ہے کہ خشوع کے منافی جو کام ہے وہ یہ کہ مختلف خیالات آ رہے ہیں, ایک چکی چل رہی ہے خیالات, کبھی ادھر کبھی ادھر کا, کبھی ادھر کبھی خیال کبھی وہ خیال. تو ان خیالات کو ہٹانا اور ان کو بھگانا, ان سے نجات حاصل کرنا, اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ کہو بھی نہیں ہٹاؤ جی اس خیال کو ہٹاؤ, ہٹانے سے ہٹے گا نہیں. وہ اگر ہٹانا چاہو گے خیال کو نہیں ہٹے گا. خیالات کو ہٹانے کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ منفی طور پر ان کو ہٹانے کی کوشش کی جائے. خیالات کو ہٹانے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو کسی ایک خیال کی طرف متوجہ کرنے. کیونکہ انسان کی خیال کی فطرت یہ ہے کہ بیک وقت دو چیزوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتا, ایک ہی طرف ہوگا. کبھی ضمنی طور پر دائیں بائیں کچھ بات اور آگے الگ بات ہے, لیکن براہ راست توجہ انسان کے خیال کی وہ ایک ہی طرف ہو سکتی ہے, ایک سے زیادہ نہیں ہو سکتی. جب یہ بات ہے تو اپنے ذہن کو متوجہ کر لو کسی ایسے چیز کی طرف کہ جو نماز کے منافی نہ ہو. کیا ہو مثلاً؟ حضرت فرماتے ہیں سب سے اعلیٰ درجہ تو یہ ہے کہ انسان متوجہ کرے اپنے قلب کو یا اپنے ذہن کو اس طرف کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں. اعبد اللہ کانک ترہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک, جیسے ایک دن پہلے عرض کیا تھا. اور یہ بھی مشق کرنے سے حاصل ہو جاتی ہے بات. لوگ کہتے ہیں کہ بھائی کیسے توجہ کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کا تصور کیسے, اللہ تعالیٰ کا تصور کیا ہے, تصور سے ماورا ہے، لا یحد ولا یتصور، تو کیسے تصور کریں؟ تو حضرت فرماتے ہیں کہ اس تصور میں بھی کوئی زیادہ کاوش کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ کو تو مانتے ہی ہو نا، جس تصور سے مانتے ہو اس تصور سے کر لو تصور، بس سرسری اجمالی تصور کافی ہے، اس میں زیادہ کاوش کی ضرورت نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، یا میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا ہوں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، یہی جملہ ہی دہراتے رہو ذہن میں، ذہن میں، خیال میں، دل میں یہی جملہ دہراتے رہو، میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، اللہ کے سامنے کھڑا ہوں۔ اپنے ذہن کو اس طرف بدلو۔ میں نے جیسے کچھ دن عرض کیا تھا کہ ہر چیز کا آنکھوں سے نظر آنا ضروری نہیں ہوتا، بے شمار اشیاء ایسی ہیں جو آنکھوں سے نظر نہیں آ رہی مگر مکمل یقین ہے ان کے وجود کا۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم کو دیکھنا، ہمارا بارش باز تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا، یہ اتنا ہی یقینی ہے، تصور یہ کرو، اس طرح توجہ رکھنا۔ پھر حضرت فرماتے ہیں کہ اگر بالفرض شروع میں کسی کا اس طرف ذہن جگنے میں دشواری ہو، نہیں جگتا، تو ذرا آسان کر لو، یہ تصور کر لو کہ میں کعبہ شریف کے ساتھ میں کھڑا ہوں، یہ تصور کر لو۔ اور میں تو کبھی کبھی ایسا، یہ ہمارا جو ملک ہے نا پاکستان، یہ کعبہ شریف کے تقریباً حجر اسود کے مقابل ہے، یعنی اگر وہ خط کھینچا جائے ہمارے پاکستان کی طرف کعبہ شریف سے، تو تقریباً حجر اسود کے سامنے سے نکلے گا۔ تو نماز میں تصور کر لو، نماز جب پڑھ رہے ہو تو واقعتاً تمہارا رخ جو ہے وہ سیدھا جا کے حجر اسود پر جا کر رہتا ہے، تصور کرو میں حجر اسود کے سامنے کھڑا ہوں، حجر اسود کے سامنے کھڑا ہوں، سامنے کعبہ شریف ہے، سامنے کعبہ شریف ہے، حجر اسود میرے سامنے ہے، تصور کرو، اس طرف اپنے تصور کو لگانے کی کوشش کرو، تو لگے گا احساس، اور پھر اس کی طرف آدمی متوجہ بھی رہے گا۔ اور اگر یہ بھی نہ ہو تو حضرت فرماتے ہیں کہ جو الفاظ زبان سے ادا کر رہے ہو، تم ادا کر رہے ہو یا تمہارا امام ادا کر رہا ہے، ان الفاظ کی طرف دھیان دیں، الحمدللہ رب العالمین، میں الحق میں اس وقت الحمد للہ کہہ رہا ہوں، رب العالمین کہہ رہا ہوں، محض یاد سے نہیں بلکہ ایک ایک لفظ کی طرف دھیان دے کر اس کو کرتے چل رہا ہوں۔ تو جب ان کی طرف ذہن متوجہ ہوگا، جب تم اپنے ذہن کو اس طرف لگاؤ گے، تو اب وہ دوسری طرف، دوسرے خیالات خود بخود کم ہو گئے، ختم ہو جائے گا۔ اس وقت جس وقت اس طرف دھیان دے رہے ہو، کعبہ شریف کی طرف دھیان دے رہے ہو مطلب، تو اس وقت کوئی اور خیال تمہارے دل پر چھائے گا نہیں، تو یہ کر لو اور آگے بڑھ جاؤ۔ خاص طور پر امام کے پیچھے جب نماز پڑھتے ہیں، اور خاص طور پر سری نماز جہاں امام کی قرآن بھی سنائی نہیں دیتی، تو اس میں زیادہ اندیشہ ہوتا ہے خیالات کے ہجوم کا، تو اس میں سورہ فاتحہ زبان سے تو نہیں پڑھو گے، لیکن دل میں سورہ فاتحہ کے الفاظ دہراتے رہو، سورہ فاتحہ سے کہ الفاظ دل دل میں دہراتے رہو. اور زیادہ آسان یہ ہے کہ دعائیں کرتے رہو دل دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مقاصد کے لیے ہی کہیں. یا اللہ میری بیماری دور کر دیجیے, یا اللہ مجھے صحت عطا فرما دی, یا اللہ مجھے قوت عطا فرما دی, یا اللہ میری اولاد کو صالح بنا دیجیے, نیک بنا دیجیے, یا اللہ میری فلاح روزگار حلال عطا فرما دی. دل دل میں, زبان سے نہیں, دل دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہو. تو جتنی دعائیں مانگو گے یہ سب خشوع کا حصہ ہے, یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توجہ کا حصہ ہے. تو اتنے سارے مختلف راستے ہیں خشوع کو حاصل کرنے, اتنے سارے لٹانے رکھے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہونے کا تصور کر لو, کعبہ شریف کے سامنے ہونے کا تصور کر لو, الفاظ قرآن جو یا نماز جو زبان اس کی طرف توجہ کر لو, اس کے معنی کی طرف توجہ کر لو. سورہ فاتحہ دل دل میں پڑھتے رہو, دعائیں مانگتے رہو, یہ سارے مختلف راستے ہیں. اور مبتدی کے لیے, ہم جیسے مبتدیوں کے لیے یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات کسی ایک طرف ذہن کا ارتکاز کرنے میں بعض اوقات الجھن ہونے لگتی ہے, ایک ہی طرف دھیان کرنے میں الجھن ہونے لگتی ہے بعض اوقات. ہم جیسے ناکارا لوگوں کو یہ ہوتا ہے. تو اس کا حل بھی یہ ہے کہ یہ جو بہت ساری چیزیں بتائی نا, تو کبھی اس طرف کبھی اس طرف, کبھی اس طرف کبھی اس طرف, کبھی یہ دھیان ہے کہ میں اللہ کے نام کر رہا ہوں, کبھی یہ دھیان اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے, کبھی یہ دھیان ہے کہ میں کعبہ شریف کو دیکھ رہا ہوں, کبھی یہ دھیان ہے کہ میرے سامنے کعبہ شریف ہے, کبھی یہ دھیان ہے کہ میں الفاظ الحمدللہ رب العالمین کہہ رہا ہوں, کبھی یہ دھیان ہے کہ میں میرا امام یہ الفاظ پڑھ رہا ہے, اور کبھی اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنا. تو ان میں اللہ کبیر بدلیت ایک جگہ دوسرا چھوڑ دے رہی ہے, چھوڑ دے رہی ہے, چھوڑ دے رہی ہے, چھوڑ دے رہی ہے کہ چل بھائی تیرا ایک خیال کے گھوڑے تجھے ایک جگہ قرار نہیں, تو چل تجھے بھی دوسرے مختلف سیارے کراتے ہیں. تجھے سیر کرنے کا شوق ہے, ادھر سے ادھر بھاگتا ہے, تو تجھے بھی تھوڑی سیر کراتے ہیں, کبھی یہ کبھی یہ کبھی یہ کبھی یہ کبھی یہ. بس کرو, فکر کرو, تو کوئی مشکل کام نہیں ہے, کوئی وسعت سے باہر نہیں ہے. دھیان کی بات ہے, توجہ کی بات ہے, اہمیت دل میں پیدا کرنے کی بات ہے, اور مشق کرنے کی بات ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ پہنچا دیں گے انسان. ان سب کاموں کے باوجود بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ دوسرا خیال نہیں آئے گا. ان سب باتوں کے باوجود آ جائے گا, غیر اختیاری طور پر آ جائے گا. آپ نے نہیں مانگا تھا, آپ نے نہیں چاہا تھا, نہ آپ نے اختیار سے لائے تھے, غیر اختیاری طور پر خیالات آ گئے. وہ جو غیر اختیاری آ گئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے معاف ہیں, وہ معاف. کیونکہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, کیونکہ یہ ان غیر اختیاری خیالات کو دفع کرنا وسعت سے باہر ہو گیا تھا, اس واسطے وہ معاف ہیں. ان کے اوپر کوئی پکڑ نہیں, ان کے اوپر کوئی گرفت نہیں, ان کے اوپر کوئی مواخذہ نہیں. بس یہ کرو کہ جو ہی دل میں تنقع ہو کہ بھائی میں یہ ہٹ گیا, میں پٹری سے اتر گیا, جب یہ تنبہ ہو جائے کہ میں پٹری سے اتر گیا تو دوبارہ پٹری پر آ جاؤ، بس اپنے اختیار کو، پھر اتر گئے پھر آ جاؤ، پھر اتر گئے پھر آ جاؤ۔ یہ کرتے کرتے یہ ہے مشق، جس سے مشق ہوتی ہے۔ پھر کیا ہوگا کہ پٹری سے، اب تو یہ ہوتا ہے کہ اترنے کے واقعات زیادہ ہوتے ہیں اور پٹری پر آنے کے واقعات کم ہوتے ہیں۔ پھر ایسا ہونے لگے گا کہ برابر ہو جائیں گے، جتنے واقعات پٹری پر رہنے کے ہیں وہ پٹری پر رہیں گے، جتنے واقعات اترنے کے ہوتے ہی وہ بھی ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ ایسا موقعات فرما دیں گے اور جلدی عطا ہو جائے گا انشاءاللہ، بہت زیادہ پریشانی کی بات نہیں ہے، جلدی عطا ہو جائے گا، بشرطے کہ آدمی توجہ اور اہتمام سے لگا رہے کہ ایسا واقعہ آ جائے گا کہ زیادہ وقت تمہارا پٹری پر گزرے گا اور کم وقت پٹری سے گزرے گا، انشاءاللہ ایسا وقت آ جائے گا۔ اور ہمارے حضرت نے ایک بات عجیب فرمائی، حضرت حجی محمد کرتے اللہ تعالیٰ چند نے، اور وہ اپنے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ، حضرت حاجی بغل صاحب مالک مکی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے نقل فرمائی۔ ہمارے حضرت جب الحاج صاحب کا ذکر فرماتے تھے، کیونکہ حضرت کے شہر تھے اور تو بس وارفتگی جاری ہو جاتی، ہمارے حاجی صاحب عجیب تھے، ہمارے حاجی صاحب عجیب تھے، انہوں نے تجدید فرمائی ہے تصوف اور احکام کی، تو اسی ضمن میں فرمایا کہ الحاج صاحب پہلے فرماتے ہیں کہ اگر خیالات کا ہجوم کچھ زیادہ ہونے لگے، کبھی یہ کبھی وہ کبھی وہ، خیالات کا ہجوم کچھ زیادہ ہونے لگے، اسی خیالات کے ہجوم سے توجہ الی اللہ نکال لو۔ وہ کیسے کہ جب یہ خیالات کا ہجوم بہت سارا ہو رہا ہے تو دل میں ایک تصور یہ کرو کہ دیکھو یہ اللہ میاں کا کی خلاقی دیکھو کہ خیالات کی یہ موجیں کس طرح پیدا کر رہے ہیں میرے دماغ میں، یہ میرے دماغ میں خیالات کی موجیں کس طرح پیدا فرما رہے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خلاقی دیکھو، یہ ان کی قدرت کاملہ دیکھو، یہ ان کا وہ دیکھو کہ کس طرح انہوں نے میرے خیال دل میں خیالات کی موجیں پیدا کر رکھی ہیں، کبھی ایک موج آتی ہے کبھی دوسری موج آتی ہے کبھی تیسری موج آتی ہے، تو اسی خیالات کی موجوں سے پہنچ جاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کی خلاقی تک پہنچ جاؤ، اس کی قدرت تک پہنچ جاؤ، جذبوں تک پہنچ جاؤ، تو پھر پٹری پر آ جاؤ۔ پھر حاصل تو مقصد یہ ہے کہ رجوع الی اللہ ہو، توجہ الی اللہ ہو، وہ جس طرح کی، تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چشم بینا عطا فرما دیتے ہیں تو جو دنیا کے جو کام کرتے ہیں نا، ان سب سے اللہ تبارک و تعالیٰ برآمد ہوتا ہے، ان سب سے اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ برآمد ہوتی ہے۔ کرنے والے جن کو فکر ہوتی ہے، جن کو دھیان ہوتا ہے، جن کے دل میں اللہ تعالیٰ بسا ہوا ہوتا ہے، وہ پھر ہر چیز سے اپنے اللہ کا جلوہ دیکھتے ہیں، ہر چیز سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلوہ نظر آتا ہے۔ اس آئینہ خانے میں سبھی عکس ہے تیرے، اس آئینہ خانے میں تو یکتا ہی رہے گا، جہاں دیکھو جس طرف دیکھو وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلوہ ہی نظر آتا ہے۔ تو ہم حضرت فرماتے ہیں کہ انہی خیالات کو ذریعہ بنا لو اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا، کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا، تو یہ کرتے جاؤ، جتنا اختیار میں ہے اس اختیار کو استعمال کرو، اہتمام کے ساتھ، مشقت توجہ کے ساتھ مشق کر کے اس اہتمام کو استعمال کرو، اور جتنا اختیار سے باہر ہے اس کے پیچھے نہ پڑو، اس کی فکر میں نہ پڑو، بس یہ ہے، ساری زندگی یہی وظیفہ ہے۔ تو کرتے جاؤ کرتے جاؤ کرتے جاؤ، اور چلو اس میں فرض کرو اس سب کرنے کے باوجود کامیابی نہیں ہو رہی، اس معنی میں کامیابی نہیں ہو رہی کہ خیالات کا ہجوم طوفان ہٹ نہیں رہا۔ تو حضرت فرماتے ہیں کچھ حرج نہیں، کچھ پرواہ نہیں، اپنی طرف سے تو تم نے کوشش پوری کر لی، اس کے بعد غیر اختیاری امور کے تم مکلف نہیں، اس کے پیچھے نہ پڑو۔ اور ایک کام کر لو کہ ہر نماز کے بعد استغفار، نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ ہر نماز کے بعد تین مرتبہ استغفار، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کر لے۔ یہ کون سا موقع ہے استغفار کرنے کا؟ استغفار تو گناہ سے ہوتا ہے، اور نماز کے بعد حضور استغفار فرمائے۔ وہ کیوں؟ کہ اللہ جیسی نماز پڑھنی چاہیے تھی ویسی تو میں پڑھ نہیں سکا، جو آپ کی عبادت کا حق تھا وہ ادا نہیں ہو سکا، لہذا استغفار کرتا ہوں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تو ایک بندہ ہے جو اپنی طرف سے کوشش میں لگا ہوا ہے، فکر میں ہے، دھیان میں ہے، بے فکر نہیں، لاپرواہ نہیں، غفلت میں نہیں، اور کوشش میں لگا ہوا ہے کہ کسی طرح مجھے خشوع حاصل ہو جائے، اور ساری یہ تدبیریں کر رہا ہے جو میں نے عرض کی، اور اس کے بعد پھر خیالات منتشر ہو رہے ہیں، کچھ پرواہ نہیں، آخر میں جا کے کہہ دو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تو جتنی کوتاہیاں نماز کے اندر اس نوعیت کی ہوئی تھی سب کی تلافی ہو جائے گی۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر رکھا ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ جب یہ اعلان کر رکھا ہے اس مالک نے، تو اس سے بدگمان ہوتے ہو کہ تمہارے غیر اختیاری خیالات کے اوپر بھی تمہاری پکڑ کر لے گا، اور تمہیں اس غیر اختیاری خیالات کی وجہ سے کوئی عذاب دے گا؟ بالکل نہیں ہو سکتا۔ جب اس نے اعلان کر دیا لا یکلم اللہ نفسا لوحا، اس کے بعد پھر جب تم نے استغفار کر دیا تو انشاءاللہ کسی پریشانی کی بات نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے پوری امید رکھو کہ انشاءاللہ قبول ہوگی ہے۔ ہم تو ہماری نسبت سے تو عبادت ٹوٹی پھوٹی ہی رہے گی، کتنا بنا سوار کے کر لے، ہمارے نسبت سے تو ٹوٹی پھوٹی ہی رہے گی۔ کوئی حق ادا کر سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت؟ وہ تو رہے گی ٹوٹی پھوٹی، لیکن اللہ جب اللہ جلالہ کی رحمت، اس کے کرم، اس کے فضل، اس کو دیکھو تو یہ ٹوٹی پھوٹی عبادت ہی اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما لیں گے تو یہ کامل اور مکمل بن جائے گا، ان کی قبولیت سے کامل اور مکمل بن جائے گا۔ تو میں اپنے ٹوٹے پھوٹے اعمال کو دیکھوں یا ان کی رحمت واسعہ کو دیکھوں، ان کے کرم کو دیکھو، تو ان کے کرم کو دیکھو، ان کی رحمت کو دیکھو، اپنی جو ٹوٹی پھوٹی چیزیں ہیں ان کو پیش کر کے کہہ دو یا تب مجھ سے تو یہ بن پڑا، یہ سب ٹوٹا پھوٹا ہی ہے، لیکن آپ اپنے فضل و کرم سے اس کو قبول فرما لیں تو یہ آپ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے تو سب کچھ حاصل ہے، سب کچھ حاصل ہے۔ جی انعام کا بھی مل جا کہہ دیا کرو لمیا سے، اللہ جو لائے ہیں ٹوٹی پھوٹی پونجی لے کر آئے ہیں، فاؤ بھی لگل گئی لو تصدق علینا، لیکن آپ اس ٹوٹی پھوٹی پونجی کو دیکھیں گے یا اپنے کرم کو دیکھیں گے؟ آپ اپنے فضل و کرم کو دیکھ کر مجھے پورا پورا عطا فرمائیے۔ انکا خیر المتصدقین کہہ دیا کرو اللہ تعالیٰ سے کہ ہمیں آپ اور صدقہ دے دیجیے اپنی طرف سے۔ تو بھائی یہی حاصل ہے کہ کیے جائے آدمی اور دامن کوشش کا دامن نہ چھوڑے، بے فکر نہ ہو، غافل نہ ہو، لاپرواہ نہ بنے، اور لگا رہے اور اس ان تدبیروں کو اختیار کرتا رہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑ دے کہ اللہ آپ ہی اپنا فضل و کرم سے اس کو قبول کروانے والے ہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ اے اللہ ہے تو جیسا بھی عمل ہے قبول فرما لیے اپنے بارگاہ میں تقبل منا انک انت التواب وتب علینا, اور جو غلطیاں کوتاہیاں ہیں ہوئی ہے اللہ معاف فرما دیجیے. تو بس یہ کیے جاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ, مگر کیے جاؤ کیے جاؤ کیے جاؤ, ہمت ہار کر نہ بیٹھو, ہتھیار ڈال کر نہ بیٹھو, غافل ہو کر نہ بیٹھو, بے فکر اور بے پروا ہو کر نہ بیٹھو, ان شاء اللہ تعالیٰ پہنچا دیں گے. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مولانا محمد وعلی محمد كما صلى تعالى ابراهيم على ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. يا ارحم الراحمين اغفر فضلك لنا واغفر رحمتك لنا تمام قراءتك واغفر يا الله ہماری مکمل مغفرت فرما. اے اللہ ہر طرح کے شر سے, فتنے سے, معصیتوں سے, منکرات سے ہماری, ہمارے گھر والوں, متعلقین, احباب سب کی حفاظت فرما. اے اللہ اپنی رحمت سے, اپنے فضل و کرم سے ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما دے. اے اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ اس پر استقامت عطا فرما دے. یا ارحم الراحمین یا غیاث المستغیثین. اے اللہ جو آپ نے اس رمضان میں, رمضان مبارک میں آپ نے جن عبادتوں کی اپنے فضل و کرم سے توفیق عطا فرمائی, اے اللہ ہم اس پر آپ کا شکر ادا کرتے ہیں. اللہم لک الحمد لک الشکر, اللہم لک الحمد لک الشکر, اللہم لک الحمد لک الشکر. اے اللہ ان عبادتوں کے اندر یقیناً ہم سے بے شمار کوتاہیاں غلطیاں یا اللہ ہوئی ہیں, اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت سے معاف فرما دے. یا اللہ اپنی رحمت سے معاف فرما دے. یا اللہ اپنی رحمت سے معاف فرما دے. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے انہیں ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو اپنے فضل و کرم سے کامل و مکمل بنا دے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے کامل و مکمل بنا دے. اے اللہ ان کے اوپر جو وعدے آپ نے فرمائے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی آپ نے جو وعدے فرمائے ہیں, اے اللہ ہم ان وعدوں کے مستحق تو نہیں لیکن سب کے محتاج ہیں. اے اللہ ہماری استحقاق پر نظر نہ فرمائیے, ہماری احتیاج پر نظر فرما کر ہمیں سب عطا فرما دیجئے. یا اللہ کسی خیر سے محروم نہ فرمائیے. یا اللہ کسی خیر سے محروم نہ فرمائیے. اپنے فضل و کرم سے سب عطا فرما دیجئے. اللہم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. امين برحمتك.